نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر آپ توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھیں گے اور اس کے اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں گے تو انشاءاللہ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کالز سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
میرا سوال ہے جتنے جو انجانے میں والد یا والدہ کی نافرمانی اور وہ فوت ہو گئے ہوں تو اس کا اجالنے کا کیا حال ہے؟
جی سعید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ کوئی شخص والدین کا نافرمان تھا یا نافرمانی کی اور والدین اب انتقال کر چکے ہیں تو اب اس کے ازالے کی کیا صورت ہے؟
جی
دیکھیں والدین کی نافرمانی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سزا جیتے جی بھی رہتا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہونے کا بھی خوف ہے. روایت میں فرمایا گیا کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں.
جی
یعنی اگر ان کو راضی کریں گے تو جنت ہوگی ملے گی اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو جہنم ہے. اب کوئی شخص والدین کا نافرمان تھا, اگر والدین زندہ ہیں خوش نصیبی ہے کہ والدین کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی جائے اور آئندہ جو ہے نافرمانی سے بچا جائے. اب والدین انتقال کر چکے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے.
جی
اور ان کی قبر پر حاضری دیتا رہے. اور ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا ان کی قبر پر حاضری دیتا ہے, جمعہ والے دن حاضری دیتا ہے, تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا وہ لکھا جائے گا.
صحیح.
تو اس طرح اگر والدین کی قبر پہ حاضری دیتا رہے گا اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ارسال ثواب وغیرہ اس پہ توفیق کرتا رہے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ والدین اسے راضی ہو جائیں گے.
مدیچل کے ناظرین آپ نے سنا کہ والدین کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں بہت بڑی نعمت ہیں. اگر ہم ان کی خدمت کریں ان کی اطاعت کریں جو شریعت نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے تو انشاءاللہ عزوجل ان کی اطاعت کرنا ان کو راضی کرنا ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور اگر والدین کی قدر نہیں کی نافرمانی کی اور نعوذ باللہ بے ادبیاں کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں. تو لہذا کوشش کر کے اپنے والدین کو خوش کریں ان کی اطاعت کریں. اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان کے لیے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم ایصال ثواب کا اہتمام کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایصال ثواب کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. آپ چاہیں تو مسجد بنوا سکتے ہیں, جامعۃ المدینہ بنوا سکتے ہیں, مدرسۃ المدینہ بنوا سکتے ہیں, کسی عالم کا خرچہ آپ لے سکتے ہیں اپنے ذمے, کسی حافظ کا خرچہ اپنے ذمے لے سکتے ہیں. اور یوں نیت یہ کر لیں کہ جو بھی یہ میں خرچ کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد کو یا والدہ کو یا دونوں کو جو دنیا میں نہیں ان کو پہنچے تو انشاءاللہ بڑا زبردست یہ سال ثواب بھی ہوگا. تو کوشش کر کے اگر والدین حیات ہیں تو ان کی اطاعت کریں, ان کو راضی رکھیں اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، سال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
احسان صاحب کے بارے میں سوال تھا، جب ہم وضو کرتے ہیں اگر ہاتھوں میں چہرے پہ تیل لگا ہوا ہو، لگانے والا تیل، کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بعض اوقات مختلف کریمز وغیرہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل یہ ہے کہ جن جن اعضاء کا دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر پانی کے دو قطرے بہنا یہ ضروری ہے، یعنی پہنچ جائے ان کے اوپر، دو قطرے اس کے اوپر سے بہ جائیں۔ ہاتھ دھونے کا حکم ہو، چہرہ دھونے کا حکم ہو، یا پاؤں دھونے کا حکم ہو، اور جہاں مسا کرنے کا حکم ہے وہاں تری جو ہے اس جگہ پر پہنچ جائے۔ تو پانی بہانا یہ جلد پر ضروری ہے۔ اگر تو کوئی کریم ایسی لگائیے کہ جس کی تہ جمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، چہرے تک نہیں پہنچتا، یا ہاتھ پہ لگائی، پاؤں پہ لگائی، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچے گا، وہ کریم اس کو روک لے گی، جذب کر لے گی، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ہوگا۔ اور تیل عمومی طور پر ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ جو پانی کو سرائیت کرنے سے روکے، پہنچنے سے روکے، تو تیل لگایا ہے تو اس صورت میں تو وضو ہو جائے گا کہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ جائے گا۔ ہاں کوئی کریم ایسی لگائی ہے سردی کی وجہ سے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روکے گی تو پھر ظاہر ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، بہے گا نہیں اس مقام پر، تو وضو نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو ہٹانا یہ ضروری ہوگا۔
جی مزید کال لیں گے۔
جی میرا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی عمرہ کے لیے گئے تو انہوں نے جاتے ہی طواف تو کر لیا، سات چکر خانہ کعبہ شریف کے، تو واپس اپنے ہوٹل جا کے انہوں نے احرام سے باہر ہو گئے اور دوسرے کپڑے پہن کے سو گئے۔ پھر ان کو کہا کہ آپ نے حلق نہیں کروایا اور آپ نے صحیح بھی نہیں کی، تو پھر اگلے دن جا کے انہوں نے صفا اور مروہ میں صحیح کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر وہ حلق کروایا، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا کیا دم واجب ہوتا ہے یا کیا ترکیب ہے؟
جی سعید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں ایسی صورت میں تو دم ہوگا، اگر اتنی تاخیر ہو گئی تھی، طواف کے بعد انہوں نے سعی کرنی تھی، سعی کے بعد انہوں نے حلق کرنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ طواف کرنے کے بعد ہوٹل میں آ گئے اور احرام اپنا اتار لیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے،
جی،
اور اگلے دن پھر ان کو کسی نے توجہ دلائی، تو اس طرح پورے دن یا پوری رات اس طرح کسی نے پہننے، کیونکہ احرام سے تو یہ نکلے ہی نہیں تھے،
صحیح،
اگرچہ اپنے زوم میں یہ سمجھے کہ میں احرام سے نکلا، لیکن احرام سے نہیں نکلے تھے، حالت احرام میں ہی تھے،
صحیح،
اور حالت احرام میں سے لے کپڑے پہننا منع ہے،
صحیح،
تو کوئی اس طرح چار پہر جو ہے وہ پہنا رہے تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوگا۔
ٹھیک ہے،
تو اس نے پھر بعد میں صحیح کر لی، حلق کروا لیا، تو اس کا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ دم بھی لازم ہوگا۔
ٹھیک، جی مزید کال۔
مجھے یہ معلومات کرنی تھی کہ اس ٹائم پہ اس دور میں جنایت حاضر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے معلومات کرنی تھی کہ لوگ بولتے ہیں کہ ابھی جنایت ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو میں نے بولا تھوڑا پوچھ لوں کہ اس ٹائم پہ جنایت ہے یا نہیں ہے۔
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اب یہ تو اس ٹائم پر ہیں یا نہیں ہے ان کو دکھا کر ہی بتایا جا سکتا ہے، اور دکھانے کی قدرت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال جنات کا وجود یہ قرآن و حدیث سے ہے، اور جنات کا انکار یہ کفر ہے، یعنی نہ تو یہ کہ مطلق انکار کر دیں کہ نعوذ باللہ جنات ہیں ہی نہیں، تو یہ تو قرآن کا صریح انکار ہوگا، کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات کے حوالے سے کوئی ایسی تعبیر کرنا جو مسلمانوں کے اجماع کے خلاف، یعنی یہ کہنا کہ یہ بدی کی کوئی قوت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو جنات کا وجود ہے اور فی زمانہ بھی ان کا وجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی جنات کا حساب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جو ان میں کفار ہوں گے تو کفار کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے یعنی جن کی نجات ہو جائے گی تو پھر وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک قول کے مطابق ایک مقام ہے آراف، اس میں رہیں گے۔ تو جنات کا وجود ہے اور اب بھی موجود ہے، اور جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے، تو اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ جنات اب بھی موجود ہیں۔
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے کہ دیکھنے کا یا قابو کرنے کا، اس حوالے سے کیا سمجھیں؟
دیکھیں جو دیکھنا ہے یہ تو ان کو ان کی اصلی صورت میں عام انسان کو دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔
اچھا،
کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کی ذریت, شیطان بھی جن ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربی, شیطان جنات میں سے ہے, پھر اس نے رب کی نافرمانی کی, تو شیطان اور اس کی ذریت یہ تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے نہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو عام انسان تو دیکھ نہیں سکتا, انبیاء کرام علیہم السلام اولیاء کبار جو ہے ان کو ان کی اصلی صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں. ان کو تو دیکھتے بھی ہیں تو وہ ان کی اصلی صورتیں نہیں ہوتی, جو ڈراؤنی صورتیں یا بھیانک صورتوں میں بعضوں کے سامنے آ گئے ہوں تو وہ اصلی صورت کے اندر نہیں ہوتے. تو دیکھنا تو بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا. جہاں تک رہا قابو کرنے کا معاملہ, تو اب اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر شرک و کفر پایا جائے.
صحیح.
برائی کے جو طریقے کار ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اس انداز میں قابو کرنا یہ تو شرک و کفر کا ارتکاب کرنا ہوگا, یا حرام ذریعے سے ان کو قابو کرنا یہ بھی غلط ہوگا بالکل. اور اگر کوئی جائز طریقے سے اختیار کرتا بھی ہے تو بھی یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے.
صحیح.
کہ جنات کو قابو کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اور کوئی شریعت میں اس کو محمود یا اچھا کام قرار نہیں دیا گیا. بلکہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست صوفی بزرگ گزرے ہیں, سید المکاشفات ہیں, غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں, بہت بڑی ہستی گزرے ہیں, تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی جو دوستی ہے اس کا کم سے کم اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے, اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. لہذا اس کا یہ نقصان ہو, تکبر کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو لہذا ایسے شوق نہیں پالنے چاہیے. آپ کو قابو کرنا ہے تو اپنے نفس کو قابو کریں, جو سب سے بڑا جن ہے. جس کو قابو کریں گے تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا, دنیا کا بھی فائدہ ہوگا.
ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے مدنی پھول ہمیں ملے اس سوال کے جواب کے ضمن میں. یعنی دو مدنی پھول میں عرض کروں گا. ایک تو جنات کی دوستی کے حوالے سے فرمایا کہ ایک اس کا جو نقصان ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں, کہ آج نفس کی وجہ سے جو گناہوں کا سمندر آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. جی, اگلی کال.
دار الافتاء اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک رہنمائی فرما دیجیے گا کہ اگر کوئی میلاد شریف کے حوالے سے کوئی لائٹنگ وغیرہ اور ڈیکوریشن کا سامان اور میلاد شریف کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا ان کو کسی کو کرائے پہ یا شادی بیاہ کے جو مواقع ہوتے ہیں ان پہ کرائے پہ لائٹنگ وغیرہ دینا, دریاں وغیرہ دینا, یا اس طرح کا ڈیکوریشن کا سامان دینا جائز ہے, یا اس کے بارے میں کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سوال بنیں گے ان کے. ایک تو یہ کہ پرسنل اپنی جیب سے اگر سارا سامان انہوں نے کیا تھا, اور دوسرا اگر چندے کے پیسوں سے کیا تھا. تو
دیکھیں, اگر تو ان کے ذاتی پیسے تھے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو چاہے کرائے پر دے یا کسی کو بھی دے. لیکن عمومی طور پہ یہ تو چراغہ کیا جاتا ہے, یہ چندے کے پیسوں سے کیا جاتا ہے. اور چندے کے پیسوں سے جو چراغہ کیا جائے, چراغے کی جو اجازت ہے وہیں تک رہے گی جو چندہ دینے والوں کی طرف سے.
ٹھیک ہے,
اب انہوں نے صرف اپنا علاقہ سجانے کے لیے, گلی سجانے کے لیے, گھر سجانے کے لیے دیا تھا, تو صرف وہیں تک رہیں گے, آگے کرائے پر نہیں دے سکتے. ہاں, اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے اگر تو معلوم ہے کہ کن کن لوگوں نے چندہ دیا تھا.
صحیح.
اگر ہر ایک سے اجازت لے لیتے ہیں اور اس بات کی وہ اجازت دے دیتے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے جب عام دنوں میں آپ اس کو کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں, اور اس کا جو کرایہ وصول ہو وہ میلاد شریف وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں, تو اس طرح اگر اجازت کی صورت ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے, ورنہ جس کام کے لیے انہوں نے دیا ہے اسی کام میں اس کو صرف کیا جائے گا.
ٹھیک ہے جی. یہ چراغا جو سامان ہوتا ہے لائٹنگ وغیرہ کا, اس حوالے سے ہمیں جواب ملا. اس کی دو صورتیں ہیں, دونوں بیان کر دی گئیں. جی, اگلی کال لیں گے.
محمد الیاس بات کر رہا ہوں پشاور سے. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا اسلام میں پختہ قبریں بنانا جائز ہیں یا نہیں.
جی حضور, پکی قبر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے.
دیکھیں, ایک تو پکی قبر ہے اندر سے, تو اندر سے جو آدمی کو جہاں لٹاتے ہیں اس کے چہرے کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو پکی قبر نہیں بنانی, یعنی پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ وہ آگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر کسی مقام پر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پکی اینٹیں لگانا اندر ضروری ہو جاتا ہے, تو بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گیلی مٹی کا وہ لیپ کر دیں. تو اندر سے تو پختہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں, اوپر کی طرف سے پختہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، قبر اندر سے پختہ کرنا یہ ممنوع ہے. عرب و عجم کے اندر ہر مقام پر جو قبریں ہیں وہ ہر طرح کی بنتی ہیں، کچی بھی بنتی ہیں، پکی بھی بنتی ہیں، اور یہ کرام کے مزار بالخصوص جو عرب دنیا میں بھی آپ چلے جائیں، یعنی آپ مصر، شام، عراق، یمن وغیرہ جہاں بھی جائیں گے تو اولیاء کرام کے مزار آپ کو پختہ بڑے بنے ہوئے ملیں گے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جو قبروں کا اصلی مقصود ہے، یہاں دو طرح کی صورت ہے، ایک ہے اولیاء کرام کے حوالے سے اور ایک ہے عام لوگوں کے حوالے سے. اولیاء کرام کی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں جو مقصود ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کریں اور ان کی عظمت اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے. تو اب ان کی عظمت اہمیت دلوں میں جو بیٹھتی ہے وہ بیٹھتی ہے کہ ان کی قبر پکی بنی ہوئی ہو اور اس پر ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ قریب قریب کے اندر جو لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، پھول وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، تو اس سے ایک اہمیت دل کے اندر، عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اس کا مقصود تو یہ ہوتا ہے. جبکہ عام انسانوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں جو بنیادی مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبرت کا حصول. تو کہ بندہ وہاں جائے، جسے فرمائے کنت نہائتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو اب جو قبریں کچی ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے آخرت کی یاد آنا یہ زیادہ اس میں مفید ہوتی ہیں، جبکہ قبریں اگر پکی ہوں، خوبصورت بنائی گئی ہوں تو پھر یہ آخرت کی یاد کم دلائیں گی. تو کچی قبریں یہ زیادہ پسندیدہ ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک بعض روایتیں ملتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، حالات ملتے ہیں شرح صدور وغیرہ کے اندر کہ یہ جو کچی قبریں جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں نا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. حضرت سیدنا ارمینیہ علیہ السلام، یہ کوئی اور پیغمبر تھے، جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں قبریں جو ہے نا وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان کے اندر عذاب نہیں ہو رہا تھا. اس پر ان کو بتایا گیا کہ جو اس طرح کی قبریں ہوتی ہیں، شکستہ قبریں ہوتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. تو اس لیے قبروں کو، جو عام مسلمانوں کی قبریں ہیں، اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کو کچا بنایا جائے. البتہ بعض مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر سائڈوں سے پکا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، کہ اگر سائڈوں سے پکا نہ کیا جائے تو بسا اوقات جو ہے وہ جانور اس کو کھرچ کھرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کفن وغیرہ پھاڑ دیتے ہیں، یا بعض جانور ہوتے ہیں مردے کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسا کوئی مقام ہو تو وہاں پر تو اصلاً کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی اگر اس کو اوپر سے پختہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو کچا کوہان نما رہنے دیا جائے.
اچھا، ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ جو روایت ہے کہ کل قیامت کے دن 70 مردے قبر سے نکلیں گے، تو گورکن جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک قبر پرانی ہو گئی اس کو صاف کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کیا فرماتے ہیں دونوں کا آپس میں؟
دیکھیں، پہلی چیز کہ یہ جو روایت ہے آج تک تلاش کے باوجود ہمیں تو نہیں ملی
صحیح
کہ کہاں پر اس طرح کی روایت ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. میرے علم میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، تلاش بھی کی ہے مجھے تو نہیں ملی، اور نے بھی تلاش کی ان کو تو نہیں ملی. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عوامی جو ہے وہ ایک رومر ہے، چلی بھی ہے زبان کے اوپر. باقی رہا یہ جو قبر کے اندر دوسروں کو دفن کر دینا، تو بالکل یہ ناجائز و حرام طریقے کار ہے جو ہمارے یہاں پر اس طرح بعض مقامات پہ کر ڈالتے ہیں کہ ایک قبر کھودی، پرانی قبر ہو گئی، تو پھر اس کے اندر دوسرے مردے کو بھی دفنا دیا. یہ حرام ہے، اس طریقے سے کرنا، سخت گناہگار ہوں گے جو اس طرح کرتے ہیں.
جی مزید کال.
جناب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو رہا ہے کہ بہنیں کچھ اپنی جائیداد جو ہیں اپنی زندگی میں بھائیوں کو انتقال کر دیتی ہیں، لیکن ان کے بہنوں کے مرنے کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ دوبارہ واپس لینے کا تقاضا کرتی ہے، کیا یہ ان کا اولاد کا یہ جو مطالبہ ہے یہ جائز ہے؟
جی سعید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں، ہمارے معاشرے میں تو آج کل بہن بیٹیوں کو شرعی طریقے سے حصہ دیا نہیں جاتا.
جی،
اب بیچاری کوئی بہن بیٹی اگر حصہ لیتی بھی ہے تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے.
جی،
حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، شرعی حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اولاد کا حصہ بیان کیا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اولاد کا جو حصہ، یعنی بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے.
جی،
جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے. تو عمومی طور پہ یہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شریک قبضہ ہو نہیں پاتا.
صحیح.
یا تو بہنیں یہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں حصہ نہیں چاہیے آپ لوگ لے لیں.
صحیح.
ٹھیک ہے, یعنی بالکل کچھ نہیں لیتی ہیں اور اس طرح دستبردار ہوتی ہیں. تو اس طرح کرنے سے ان کا حصہ تو ختم نہیں ہوگا, کل کو ان کی اولاد مطالبہ بالکل کر سکتی ہے اپنی والدہ کے حصے کا. اور اگر واقعی کوئی ایسی صورتحال تھی شرعی طریقے سے گفٹ کر دیا اور گفٹ بھی مکمل ہو گیا, اس کی کچھ شرائط ہیں اگر, تو اس طرح یعنی قبضہ کر کے اس کو دے دیا اپنی کوئی چیز دے دی پھر تو ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی میں حالات صحت میں اس نے قبضہ بھی کر لیا, تو ایسی صورت میں اس کی اولاد کو یعنی بہن کی اولاد کو اب مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں تھا, عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورتوں میں شریک قبضہ ہو نہیں پاتا, بہن بالکل بھی اپنا حصہ نہیں لیتی اور بغیر لیے کہہ دیتی ہے میں دستبردار ہوتی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے,
جی
تو اس طرح کہنے سے بہن کا حصہ ختم نہیں ہوگا, کل کو اس کی اولاد جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ وراثت کے حوالے سے ہمیں جواب مل گیا, اس کی صورت بھی مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کر دی. جی اگلی کال.
سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر بیوی غلطی سے شوہر کو لالا کہہ دے, اسے پتا نہیں ہے کہ لالے کا مطلب کیا ہے, اور لالا کسی زبان میں بھائی کو کہا جاتا ہے, تو کیا اس سے نکاح قائم رہتا ہے یا نہیں؟
کیا فرمایا؟
کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اول تو ظاہر ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے لالا کا مطلب بھائی ہے, تو وہ تو کبھی اس معنی میں کہہ ہی نہیں رہی ہوگی کہ یہاں لالا سے مراد بھائی ہے. وہ تو کوئی آپس میں بے تکلفی کا معاملہ ہوگا کہ ان کا آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور اس میں اس نے لالا کہہ دیا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہہ سکتی ہے. اور بالفرض کسی مقام پر اگر اس کا معنی بھائی بنتا بھی ہے تو وہاں گریز کرنا پڑے گا کہ ایسے مقام پہ وہ نہ کہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھائی نہیں کہہ سکتی. لیکن بہرحال اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا.
صحیح.
کہ نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو, نکاح ٹوٹ گیا ہو, تو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ کے جواب سے تو کال سے بھی پتہ چل گیا کہ بھائی معنی ہوتا ہے. اب یہ
ابھی اس میں وہ تو کسی اور زبان میں ہوگا نا, جو بیوی کہہ رہی ہے یہاں پہ جس کا یہ پوچھ رہے ہیں,
جی جی,
تو ممکن ہے کہ ان کی زبان میں ظاہری لگتا ہے کہ نہیں ہے لالا کا معنی بھائی.
صحیح.
وہ تو بعض اوقات تو بعضوں کو تو نام ہی لالا پڑ جاتا ہے.
صحیح.
نہیں, بچے کو گھر میں کسی فرد کو لالا ہی بولتے ہیں.
صحیح.
تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کال.
ہمت واجد اتاری چمنے اتار چنیور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں جو نیت ہے وہ ہم کس طرح کرنے چاہیے, اور نیت کریں تو جو ہاتھ ہیں وہ کانوں کی لو تک لگانا ضروری ہے جب نیت کریں, اور اگر ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر رہے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں اللہ اکبر, تو تب ہم کانوں کی لو تک ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو اس طرح سے ہماری نماز ہو جائے گی کہ ہم ہاتھ نیچے ہوں اور ہم نے نیت کر لی ہے اور جب کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں تو اللہ اکبر کہہ دیں, یا اس طرح سے نماز ہوگی کہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر سیدھے ہاتھ قبلہ رخ کی طرف کر کے تو ہمیں نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے چاہیے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے.
کیا فرماتے
ہیں؟ دیکھیں اول تو نیت لوگ یہی سمجھتے ہیں جو زمان سے
ادا
جو الفاظ ادا کرتے ہیں,
جی جی,
اتنی رکعت پڑھ لوں وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے وغیرہ,
جی
یہ زبان سے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتے, البتہ مستحب ہے کہنا. اصل نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو فوراً بتا دیں میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت دل میں حاضر ہے, بس یہی کافی ہوتا ہے. اب نیت جو ہے نماز سے متصل ہونی چاہیے, بلکہ اگر کوئی وضو کر کے آ بھی رہا ہے جیسے صف کی طرف جماعت میں شامل ہونے کی طرف آ رہا ہے تو اس میں بھی نیت کر سکتا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کان کے لو تک ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت نیت کریں.
صحیح.
اس سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں.
صحیح.
اس میں کوئی حرج نہیں.
تو نیت الگ سنت ہے.
جی,
یعنی وہ نیت تو شرط ہے, پہلے کریں گے پھر اس کے بعد بھلے ہاتھ اٹھائیں اور کانوں کی لو تک لگا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں.
سر لوگ نیت کے حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ان کو رکعت مل سکتی ہے لیکن وہ کھڑے ہو کر پہلے نیت کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں امام صاحب رکوع سے اڑ جاتے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ ہے پریشانی تو ہے.
نیت شرط ہے نا, یعنی اب نیت کم از کم جیسے بیان کیا گیا کہ دل میں اتنی نیت ہو کہ کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں, یہ حاضر ہونا شرط ہے.
جب جیسے آتے ہیں تو یہ تو انڈر اسٹوڈی ہوتا ہے نا کہ اثر کے لیے آ رہے ہیں گھر کے لیے آ رہے ہیں
تو
جی اگلی کال
معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی انسان نے بہت زیادہ یعنی کہ قرض لے کے مکر گیا ہو اور وہ یعنی کہ قرض کی ادائیگی میں قدر پھنسا ہوا ہو اور مرنے سے پہلے وہ قرض ادا کرنے سے پہلے جھوٹ بول رہا ہو کہ میں نے قرض دینا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کیا کچھ یعنی کہ حدیث لایا ہے؟
کیا فرماتے حضور قرض
تو بہت سخت وعید ہے. قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ شہید جو ہے
جی
اس کے خون کا قطرہ زمین پر آنے سے پہلے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن قرض جو ہے وہ اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہوتا. اور قرض کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ادا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کا مسلسل گناہ اس کو مل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے قرض کی ادائیگی کے اندر کبھی بھی بلا ضرورت تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو اب میرے پاس جب 4 لاکھ روپے ہوں گے تو میں جا کے 2 لاکھ قرضہ ادا کروں گا, میرے پاس زیادہ پیسے ہونے چاہیے تو میں ادا کروں, نہیں. بلکہ آپ کے پاس جیسے جیسے رقم آتی جائے گی آپ اس کو اتارتے چلے جائیں, حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت کے علاوہ چیزیں ہیں ان کو فروخت کر کے بھی بندہ ان چیزوں قرض اس کو ادا کرے, یا تو یہ کہ اسے مہلت لے لے تاخیر کی بعد میں ادا کر دوں, یا وقت آ چکا ہے تو اس کو ادا کرے. وہ مطالبہ کر رہا ہے تو چیزیں بیچ کے بھی ادا کرنا پڑے تو ادا وہ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی قرض لے لینا اور اتنا زیادہ لے لینا کہ اب ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرض ان دا ضرورت لیں, یعنی آپ کو اگر امید ہے اس بات کی کہ آپ ادا کر دیں گے تو آپ قرض لیا کریں, ورنہ قرض لینے سے گریز کرنا ہوگا. ڈرنا چاہیے, بہت حد ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ سر پر ہو, گردن پر ہو اور بندہ مر جائے, انتقال کر جائے تو معاف کروانا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالخصوص یہاں پر یہ ہے کہ لیتے وقت کسی کی اگر یہ نیت ہے کہ میں نے واپس کرنا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص تو خائن ہے, اور ایسے کے لیے ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ ادا کر بھی نہیں سکتا.
صحیح,
لیتے ہوئے اچھی نیت ہے میں نے ادا کرنا ہے, اچھی نیت کے ساتھ وہ لے رہا ہے کہ قرض میں ضرورت کے تحت لے رہا ہوں اور جب میرے پاس آ جائے گا میں ادا کر دوں گا, تو ایسے کے لیے پھر غیب سے معاونت ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا قرض دینے والے کا, اسی طرح قرض دینے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر واقعی وہ شخص اس طرح جکڑا گیا ہے, کسی پرابلم کے اندر آ گیا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ قرض بندہ لیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ لیتا ہے, کاروبار میں لگایا ہوا ہوتا ہے, سب اس نے جو ہے وہ واپس کرنے کا ذہن بنایا ہوتا ہے, لیکن اچانک کرائسس میں آ جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی ہے تو پھر اس کو مہلت بھی دی جائے.
قرض کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں جواب بھی عطا فرمایا, مدنی پھول بھی دیے کہ ہمیں واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جس نے ہم سے قرض لیا وہ بعض اوقات پھنس جاتا ہے, کوئی پرابلم ایسی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مہلت والا معاملہ کرنا چاہیے. وہ دوسری کرتے ہیں جان بوجھ کر,
بعض صورتوں میں واجب بنتا ہے,
واجب بھی بنتا
جی.
اور بعض اوقات جو سستی کرتے ہیں یعنی دینے پہ قادر بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں دیتے, تو اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا حضور کہ عمرہ کیا یعنی اس کے اندر طواف بھی کر لیا, صحیح بھی کر لی, لیکن حلق نہیں کیا, پھر وہی کسی نے یاد دلایا یا ان کو خود یاد آیا ایک دن کے بعد, تو اب کیا حکم ہوگا؟
یہ وہی حکم ہوگا جو بیان کر دیا. اصل تو حلق کے ذریعے ہی احرام اترتا ہے
جی,
کہ جب حلق کر لیا یا تقصیر کروا لی تو اس صورت میں یہ اس کا احرام اترے گا, اس سے پہلے نہیں اترے گا. لہذا اگر اس نے 4 پہر تقریباً 12 گھنٹے آپ سمجھ لیں
گزار
لیے, یہ کپڑے پہن لیے, سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر یہ دم لازم آئے گا. اسی طرح حلق کروانے سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے ویسی دم لازم آ جاتا ہے, جیسے خوشبو لگا لی یعنی یا ناخن اس نے سارے کاٹ ڈالے
لیے,
تو جو دم کی صورتیں ہیں, کفارے کی صورتیں ہیں صدقہ فطر لازم ہونے کی, وہ اگر حلق کروانے سے پہلے وہ کی ہیں اس نے, تو اس کے پر صدقہ دم وغیرہ کی صورتیں بنیں گی. اور اگر وہی 12 گھنٹے سے کم تقریباً اس نے پہنا ہے تو اس صورت میں دم تو نہیں ہوتا, اس صورت میں کفارے نے صدقہ فطر اس کے اوپر لازم آتا ہے.
ٹھیک جی, مزید کال لے گئے.
مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سوائے اس کے ایک بھائی کے اور ایک بھتیجے کے کوئی بھی نہ موجود ہو تو اس کی جو وراثت ہے جائیداد ہے تو وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کا ایک پلاٹ ہے تقریباً 6 مرلے کا تو وہ بھائی اور بھتیجے کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا جبکہ اس کے والدین میں بیوی بچوں میں اور رشتہ داروں میں کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے؟
جی مفتی صاحب کیا دیکھیں اگر کسی شخص کا انتقال ہو اس کے ورثہ میں جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھتیجا ہے اور کوئی نہیں یعنی اس کی زوجہ نہیں نہ اس کی اولاد
جی
اور والدین بھی انتقال کر چکے ہیں پہلے ہی تو ایسی صورت میں سارا مال بھائی کو ملے گا
صحیح
بھتیجے کو نہیں ملے گا کیونکہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو حصہ دیا جاتا ہے
صحیح
سب سے قریبی رشتہ دار اس کا جو ہے وہ بھائی ہے بھائی نہ ہو تو پھر بھتیجے کا حصہ ہوتا ہے تو لہذا اس کا سارا مال اس کے بھائی کو ملے گا
ٹھیک ہے جی مزید کال
جی میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ دلہن سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے نکاح کا مالک کون ہے پھر وہ کہہ دیتی ہے اللہ اور نبی اور باپ یا بھائی یا چچے کے نام لے لیتی ہے تو کیا اللہ اور نبی ساتھ کہنا یہ جائز ہے؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ یہ وکالت کی کوئی صورت اس طرح ہوتی ہوگی اجازت لینے جاتے ہوں گے تو اس میں وکالت والے ہی الفاظ بولنے چاہیے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں وکیل بنا دیں. بہرحال یہ اب یوں بولنا کہ اللہ اور اس کا رسول مالک ہے بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح
یہ بولے جا سکتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ اور اس کا رسول ہی ہر چیز کا مالک ہے. اللہ حقیقی مالک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک ہیں تو بظاہر اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وکالت جو ہے وہ مخصوص بندے کو دینی چاہیے جو اجازت لینے کے لیے آیا ہے کہ فلاں بن فلاں سے, یا مطلقاً وکالت دے دیں کہ اس کا نکاح وہ کروا دیا جائے. تو اس کے مخصوص جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حاصل کر لینے چاہیے اور اس کے ذریعے سے اجازت لینی چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک ایس ایم ایس بھی اس حوالے سے آیا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی رضا لینا ضروری ہے.
دیکھیں اگر بالغہ لڑکی ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کہاں جو ہے وہ والدین کی اجازت ضروری ہے کہاں والدین کی اجازت ضروری نہیں ہوتی. اور اسی طرح لڑکی ہو یا لڑکا ہو بہتر طریقے کار دونوں طرف سے یہ ہے کہ والدین جو ان کی رضا ہے اس کا بھی لحاظ کریں.
ٹھیک ہے.
اور ان کی جو جہاں صورت بنتی ہے کہ واقعی کوئی غیر شرعی بات نہ ہو, وہاں پر جو عشق مجازی وغیرہ کے چکر ہوتے ہیں ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی خرافات نہ ہو, بد مذہب ہے, بد عقیدہ ہے یا ایسا فاسق و فاجر ہے, تو وہ ایسی چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ ایسے معاملات میں پھر بچی کو سمجھایا جائے, لڑکے کو سمجھایا جائے کہ ایسے مقام پہ نکاح نہ کریں. باقی اس کے علاوہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کی بھی رضا ہو ان کی رضا کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری طرف کی بات ہے اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل جو ہمارا دور ہے اس میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اور ان کے بڑے مقاصد میں سے جو ہے وہ بے باکی پیدا کرنا ہے, لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر آنا ہے, جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے دور کرنا ہے, جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اسلام نے سکھایا ہے اس کو بالکل یک طرف کر دینا ہے. جیسے تعلیم ہمارے یہاں پر دی جاتی ہے, جیسے سوچ فکر ہمارے یہاں پر دی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور ہم جو چاہیں کریں. والدین کو کوئی اس حوالے سے حیثیت اہمیت نہیں دی جاتی. بعض اوقات ان کو بیکورڈ اولڈ مین اس طرح کی باتیں کہہ کے ان کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے. تو ایسا بہرحال شرعی اعتبار سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے تو بالکل یہ برخلاف ہے, اور عقل و شعور کے بھی یہ خلاف ہے, عقل سلیم کے, فطرت سلیم کے بھی یہ خلاف ہے. یہی بات جب ایسے افراد کے اپنے ساتھ پیش آئے اور کہ ساری زندگی جس کو پال پوس کے بڑا کیا, کھلایا پلایا, اس کی پرورش کی, اس کی گندگیاں اٹھائیں, اس کے ساتھ جب یہ سردی میں روتا تھا سوتا تھا یا روتی تھی تو کس طرح والدین اٹھ کر اس کے لیے کمبل اس کے اوپر ڈالا کرتے تھے, رات کو پریشان ہوتے تھے, بیمار ہوتے تو کیسے بھاگ بھاگ کے اس کو ہاسپٹل لے کر جایا کرتے تھے, والد نے کس طرح کما کما کے اس کو پڑھایا لکھایا, اس کی پرورش کی, یہ ساری باتیں پیش نظر اب نہیں رہتی. اب صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش یہ سامنے ہوتی ہے کہ مجھے فلاں پسند یا مجھے فلاں پسند ہے اس لیے میں وہاں یا یہاں نکاح کروں گا یا کروں گی, یہ ساری صورت تو سامنے نظر آتی ہے. لیکن وہ والدین
کہ جنہوں نے اس کو خون جگر پلایا ہے اب ان کی خواہشات کو بالکل جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں دی جاتی. اور اس کے نتائج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں سے شادی شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے. جب جا کے معلومات لے لیں 5-5 لاکھ جو ہے وہ طلاق کی نوبتیں ہمارے یہاں تک پہنچ چکی ہیں. اتنی شرح جو ہے وہ پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور جتنا آپ جس کو کہتے ہیں نا آزاد معاشرہ,
جی
یعنی ایک تو آزاد معاشرہ وہ کہ جو اسلام آزادی دیتا ہے جس طرح کی وہ نہیں, بلکہ وہ آزادی کے جس میں مادر پدر آزادی ہو, جو چاہیں کرے ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو, تو وہ جو مادر پدر آزادی والے معاشرے نا اس میں جا کے آپ معلومات کریں تو آپ کو ہمارے ملکوں سے 50 گنا 100 گنا زیادہ طلاق و خلا کی شرح ملے گی. وجہ کر وجہ کیا کہ وہاں پر والدین کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہے, کتے کے لیے وقت ہوگا, کتے کے حقوق ہوں گے, لیکن ماں باپ کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے. تو جو بچے ہیں ان کو اس حوالے سے اور زیادہ احتیاط اور والدین کے حقوق کو سامنے رکھنا ہوگا کہ والدین کبھی بھی آپ کا برا یہ نہیں چاہیں گے. شاذ و نادر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی خواہش کے اندر آ جائے, اپنی ضد کے اندر آ جائے کہ نہیں یوں ہی کرنا ہے اور اس میں نقصان بچے کا ہو, ایسا بہت مشکل,
بہت کم
ہوگا. والدین کبھی بھی اس طرح اس کی برائی کو, اس کی خرابی کو نہیں چاہیں گے. تو اس لیے والدین کی خواہش کو یہ تقریم دینی چاہیے, سوائے یہ کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو کہ بد عقیدہ بد جو ہے وہ مذہب ہے جس کا نظریہ ہی درست نہیں ہے, وہاں پر پھر آپ کا نکاح کریں تو آپ منع کر سکتے ہیں والدین کو. تو ان چیزوں کا لحاظ یہ دونوں جانب سے رکھنا ضروری ہے.
مدی چلے کے ناظرین آپ دیکھ لیں کہ بظاہر سوال ایک چھوٹا سا تھا کہ شادی کے لیے لڑکی کی رضا مندی کی ضرورت ہے یا نہیں, اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس پر کتنا تفصیلی ہمیں جواب عطا فرمایا. موجودہ حالات, معاشرہ, سوشل میڈیا, یعنی یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا مفتی جو ہے مفتی کیسے بنتا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی ذہانت اور اس کا جو ایک سروے ہوتا ہے معاشرے کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے کتنا ہوتا ہے کہ وہ سوال جب کیا جاتا ہے تو اس کی باریکی کو وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس حساب سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو بظاہر چھوٹا سا سوال تھا لیکن جواب آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ہمیں ملا اور کتنی اس کے اندر نیکی کی دعوت, والدین کے حقوق, اور واقعی جو باپ بنتا ہے یا جو لڑکی ماں بنتی ہے تو اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہم پر کتنی محنت کی ہوگی اور ہم پر کتنی ان کی کوششیں تھیں پالنے کے حوالے سے اور ہمارے اخراجات کے حوالے سے. تو واقعی جو بھی اس وقت پتہ چل کے ناظرین ہیں جو شادی کے قریب ہیں یا شادی ہونے والی ہے, جو اس پروسیس میں ہیں, گزر رہے ہیں, جو ایسے میں سمے ملا, تو وہ اپنے والدین کا ادب احترام, ان کی رضا کو سامنے رکھیں. اور واقعی یہ بھی بہت زبردست بات ہمیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ کوئی باپ کب چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ غلط جگہ ہو جائے یا وہ اس کو نقصان پہنچے, کوئی بھی نہیں چاہتا. فطرت بڑی محبت ہوتی ہے اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جہاں یہ خوش رہے اور خوشیوں میں اپنا وقت گزارے, زندگی گزارے. تو لہذا بچوں کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی رضا پہ راضی رہیں, اور جو بھی مفتی صاحب نے جواب ہمیں ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی اگلی کال.
میں یہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب. میرے پاس 5 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ گھر کے سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے, مثلا ٹی وی ہے, فریج ہے اور اس طرح وغیرہ وہ چیزیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس چیز پر بھی جو ہے وہ زکات کے جو نصاب میں اس میں ایڈ ہوتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں.
5 تولہ سونا اور مزید گھر کی چیزیں ہیں ضرورت سے.
دیکھیں یہ اس طرح کی جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکات نہیں ہوتی. زکات 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے.
جی
ایک تو ہے سونا چاندی جس میں ہر ملک کی کرنسی وغیرہ, پرائز بونڈ یہ سب آ جائے گا. دوسرا ہے مال تجارت. مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر زکات ہوتی ہے جبکہ نصاب کے برابر ہو. تیسری قسم ہے وہ سائمہ جانور,
جی
جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتا ہوں, اس کی مخصوص شرائط ہیں. یہ 3 قسم کے مال ہیں ان پر زکات ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. گھر کے اندر چاہے کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو جو کہ استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکات نہیں ہوگی.
صحیح.
ہاں گھر کے اندر کوئی ایسا سامان رکھا ہوا ہے جس کو خریدا اسی نیت سے تھا کہ میں اس کو بیچوں گا تو پھر وہ مال تجارت ہوگی,
تجارت میں چلا جائے.
مال تجارت ہونے کی حیثیت سے زکات ہوگی, ورنہ گھر کے اندر جو استعمال کی جو چیزیں ہوتی جو انہوں نے مثال دی ہے اس کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے. ہاں کسی کو ہم زکات دے رہے ہیں وہاں یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد اس طرح کا کوئی سامان یا چیزیں ہیں جو حاجت سے زائد ہیں وہ اگر نصاب کو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہیں وہ چیزیں, تو ایسے شخص کو زکات دے نہیں سکتے کہ وہ غنی ہے.
صحیح.
لیکن اس پر زکات لازم خود نہیں ہوگی ان سامان کی وجہ سے, کیونکہ وہ اموال زکات میں سے نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے اور سونے کے علاوہ کوئی چاندی نہیں, نہ کوئی رقم ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے نہ کوئی مال تجارت ہے, تو ایسی صورت میں فقط 5 تولے سونے پر زکات لازم نہیں ہوگی, یعنی سامان کو اس کے ساتھ ایڈ نہیں کیا جائے.
ٹھیک. ہاں, اس کے ساتھ مال ہوتا تو پھر وہ ایڈ ہو جاتا.
مال زکات جس طرح میں 3 قسم کے مال بتائے نا, سونا چاندی, جس میں پرائز بونڈ کرنسی وغیرہ آ گئی, مال تجارت آ گیا, تو اس کو ایڈ کیا جائے.
ٹھیک ہے, تو زکات کے حوالے سے ہمیں جواب ملا. جی, اگلی کال.
جی, میرا یہ دارالافتاء سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات بچیوں کا جو جہیز دیا جاتا ہے تو عموماً باکس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, جہاں میں بستر وغیرہ یا دیگر ساز و سامان جو ہے جہیز کا ڈال کے دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بات جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ جو باکس ہوتے ہیں پیٹیاں وغیرہ, اس پہ جو ہے وہ تالے لگا کے نہیں بھیجنا چاہیے, تالے جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بھیجنے چاہیے بیٹی کے گھر کی طرف. تو آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, اس کا جواب ارشاد فرمائے.
تالا نہیں لگائیں گے حضور, تو پھر وہ گرفت کیسے ہوگی, کھل نہیں جائے گا وہ راستے میں.
اصل میں اپنے اپنے علاقے کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, عوامی رومرز ہیں, تو ایسی اول تو شرعاً کوئی بات نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے توہمات کے باب سے. یعنی یہ سمجھتے ہوں گے کہ تالا لگائیں گے تو شاید نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر میں ہی تالا لگ گیا یا نصیب پہ تالا لگ گیا یا کوئی اس طرح کی برائی خرابی کا ذہن ہونے لگے. ممکن ہے کہ یہ تصورات ہوتے ہوں. اگر تو یہ تصورات ہیں, اس طرح کے توہمات پالے ہوئے ہیں, تو اسلام ایسی چیزوں سے روکتا ہے, منع کرتا ہے. اہل اسلام کا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ بدفالی دی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں صحابہ کرام علیہ رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیک فال, اچھی فال لیا کرتے تھے, بد فالی سے, بد شگونی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچا کرتے تھے. قرآن پاک کا پڑھتے جائیں, مختلف قوموں کے جو حالات لکھے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حضرات کو بھیجا ان کی قوم کے حالات آپ پڑھیں, تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ برا شگون ان لوگوں سے لیا. مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بدشگونی لائق ہو تو تم وہ کام کر گزرو, چھوڑو مت اس کو. اب یہ بدشگونی ہونے لگی کہ تالا لگائیں گے تو پتہ نہیں نصیب کو تالا لگ جائے گا, تو تالا لگا دیں. کوئی نصیب کو تالا نہیں لگے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب کو کھولے گا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی برکتیں ہوں گی اس کے اندر. تو بہرحال اب لگانا نہ لگانا یہ تو ایک الگ میٹر ہے کہ مرضی ہے لگائے نہ لگائے, لیکن اس طرح کے توہمات سے بچنا یہ ضروری ہے. اس وہم کی وجہ سے نہیں لگاتا تو غلط ہے.
صحیح. اچھا, ایس ایم ایس ایک آیا مفتی صاحب کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی دینی پروگرام, مثلاً مدنی چینل کا یہ سلسلہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں سردار الفتہ کا, تو قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو دونوں یہ صحیح ہیں؟
نہیں, اس طرح نہ کریں. یا تو قرآن کی تلاوت کریں یا پھر جو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کو دیکھیں گے تو ہاں کرنا نہ کا ہاں سمجھ آ سکتا ہے, یہ غلطی ہو سکتی ہے, اور قرآن کی تلاوت کی طرف بھی آپ کی توجہ نہیں رہے گی, پتہ نہیں کیا پڑھ جائیں گے, الفاظ کیا پڑھ جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ گریز کریں. ہاں, افضل کی بات کریں گے تو پھر علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو زائد قرآن پاک یاد کرنا ہے وہ بھی بندے کے لیے مستحب اور اچھا کام ہے, لیکن جو علم دین ہے وہ ایک بعض اوقات فرض کی حیثیت رکھتا ہے, بعض اوقات فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. تو علم دین کو حاصل کرنا یہ افضل قرار دیا گیا تلاوت سے, تو آپ کو اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو پھر آپ علم حاصل کریں, اس کے بعد تلاوت قرآن کریں. اور چونکہ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص وقت تک ہے, جبکہ تلاوت قرآن سلسلے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں, تو جو بہتری والی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں, پھر اس کے بعد آپ تلاوت قرآن یہ کر لیجیے گا. لیکن بہرحال دونوں کو ساتھ کریں گے تو پھر دونوں کے اندر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں.
ٹھیک. جی, مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا پیرالائز کے حملے کے دوران جو کبوتر کاٹ کر اس کا خون لگا سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, میری رہنمائی فرما دیجیے.
ایسا ہوتا ہے ویسے؟
جی, جو فالج
پالے ہوتے ہیں.
دیکھیں, کبوتر کا گوشت کھانا تو حلال ہے, کبوتر حلال ہے, پرندہ ہے, لیکن اس کا جو خون لگایا جاتا ہے، یہ جب کاٹتے ہیں جو رگوں کا خون ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے.
صحیح.
تو اس کو لگانا جو ہے جسم پہ لگانا یہ جائز نہیں، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں، البتہ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ مفتی صاحب آپ دونوں ہی سرچ کر رہا ہوں کہ یہ علاج کے حوالے سے لے لیتے ہیں، اس کو علاج ہے بتایا اس کے بغیر ہوگا نہیں، تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ حرام ہے.
ٹھیک ہے.
حرام چیز سے علاج کی فقہائے کرام نے شرطیں بیان کی ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ ہے کہ اس سے شفا یقینی ہو،
یہ ضروری ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی علاج ممکن ہی نہ ہو.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. یہاں ایسی صورت نہیں ہے.
صحیح.
اول تو یہ کہ اس سے شفا یقینی ہو، یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی.
صحیح.
دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کوئی علاج ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے، علاج ہوتا ہے.
صحیح.
یہ ویسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا، یہ لگا دیتے ہیں. اسی طرح اونٹ جب نہر کرتے ہیں.
صحیح.
تو اس کے خون کے نیچے بھی ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ ہاتھ یا کس طرح کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، جائز نہیں.
جی جی. مزید کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں؟ اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟
اس میں بظاہر جو ہے وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار ہے کہ وہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر تھوڑی کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا، میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا کہ جس کو بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے میں نماز ادا کروں. تو ظاہر بالکل اس کا نماز کی فرضیت کا انکار ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار یہ کفر ہے. ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، نکاح والا ہے تو دوبارہ نکاح کرے، اور جتنی نماز اس کی چھوٹی بھی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی کرے.
تو اس حوالے سے دیکھیں یہ کتنی بے باکی والی بات ہے. ایک تو سامنے والا نیکی کی دعوت پیش کرے، آپ کو نماز کی طرف بلائے، جنت کی طرف بلائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد کی طرف چلے جائیں، اور اللہ نہ کرے اس طرح کے جملے جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، کلمہ کفر ہے، نماز کا انکار اس میں پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. جی اگلی کال.
میں حیدر علی بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے وقت جب امامہ شریف سجایا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، نقش مبارک سجایا جائے، اور سجا کے کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟
سجدہ کریں گے تو یوں مطلب زمین پہ بھی ڈالنے
جی. اول تو نال شریف، نقش نال پاک جو لگایا جاتا ہے جائز ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ کہ اگر امام شریف کے سامنے اگر آپ نے لگایا ہے تو ظاہر ہے اب سجدے میں جائیں گے تو وہ زمین پہ لگے گا، اس کو بےعدبی ہی شمار کیا جاتا ہے، تو لہذا اس سے بچا جائے.
صحیح.
اس طرح نال اگر لگایا بھی ہے تو نماز کے وقت اسے اتار دیا، نماز سے پہلے اسے اتار دیں تاکہ اس کی بےعدبی نہ ہو.
صحیح. جی مزید کال.
میرا نام امانت علیہ، میں شرفر شیر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اللہ کو ولی کہنا کیسا؟
اللہ کو ولی کہنا کیسا؟
تو انما ولی یکم اللہ، تو یہ تو الفاظ تو ہیں اللہ کے لیے، لیکن ابھی کس معنی کے اندر کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اللہ کا ولی تو کہہ سکتے ہیں کسی کو جس کے بارے میں یا تو گواہی دیتے ہوں علماء، اور جیسے وہ سپاہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، یا جس کے بارے میں ذنّ غالب ہے اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں، اس کے خیر کو دیکھ کر اس کو کوئی اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے اپنے گمان کے اندر کہ میرے گمان کے اندر یہ اللہ کے ولی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر یہ کس معنی میں بول رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ولی تو ہے.
ٹھیک. جی مزید کال.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے آپ اپنی بیگم پر ہاتھ اٹھ جائے تو اس کا کفارہ جو کیسے ملتا ہے، اس کی معافی کیسے ملتی ہے؟ پہلے بیوی معاف کرے گی یا اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی؟
کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اول تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے،
جی
جب بھی مارا جاتا ہے تو چہرے پر مارا جاتا ہے.
جی
چہرے پر اور سر پہ مارنا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. کسی جانور کے بھی نہیں، چہرے اور سر پہ نہیں مار سکتے.
صحیح.
اگر تو اس طرح کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوگی اور ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی.
ٹھیک. جی مزید کال.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں और वो कहता है कि ठीक है मैं इसको अपने काम पे लगाऊंगा और आपको हर महीने 18,000 या 20,000 रुपया मैं आपको खुशी की तौर पर दूंगा, बाकी रकम बाद में फिर आपको मैं पूरी पैसा लौटा दूंगा। तो ऐसा करना क्या हमारे शरीयत में इजाजत है? वो हमको जो पैसा दे रहा है खुशी की तौर पर, तो क्या ये लेना हमारे लिए जायज है? इरशाद फरमा दीजिए।
रकम भी महफूज रहेगी और पैसे भी मिलते रहेंगे।
देखिए खुशी जो है ना ये अपनी रिजा हर चीज को जायज नहीं करार दे देती, नऊज़ बिल्लाह, खुशी की वजह से कोई जिना जायज नहीं हो जाता।
सही।
तो इसी तरह ये सीधा सीधा साफ साफ सूद है, इसी को सूद बोलते हैं। इससे सरी सूद और क्या होगा?
सही।
कि उसको रकम दी जिसका सीधा मतलब है कि ये कर्ज के तौर पर है कि उसकी रकम महफूज है, कुछ भी हो जाए इतने अरसे के बाद इसको उसकी रकम वापस मिल जाएगी। और कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज के जो नफा लेकर आए वो सूद होता है, हदीस पाक में मौजूद है। तो अब ये जो कर्जा कर्जे के ऊपर नफा लेंगे
जी
साफ साफ सूद है। 18,000 दें या 1800 दें या 18 रुपए दें या 18 पैसे दें, ये सारा का सारा सूद के अंदर आएगा, इसका लेना इनके लिए हराम है, ये कारोबार का कोई तरीकेकार नहीं है।
ठीक जी, मजीद कौन?
सवाल ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को दो दफा तलाक दे दे, क्या तलाक वाक़े हो जाती है? और एक दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि अगर उसकी बीवी उम्मीद से हो और उसने तलाक तीन दफा दे दी या दो दफा दे दी या एक दफा दे दी, तो इस सूरत में भी क्या तलाक वाक़े होती है या नहीं? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाएं।
दो सवाल इनके।
जी जी, देखिए तलाक अगर एक दफा भी दी जाए तो वाक़े हो जाती है।
सही।
ऐसे लोगों में मशहूर है कि जब तक तीन तलाकें ना दी जाएं, जब तक वाक़े नहीं होती।
वाक़े होने से मुराद क्या है?
यानी तलाक हो गई, बीवी हराम हो गई।
अच्छा,
ठीक है ना, उसके निकाह से निकल गई।
सही।
तो तलाक तो वाक़े हो जाती है, एक दफा देने से भी तलाक वाक़े हो जाती है। ठीक है, अब इसकी सूरतें होती हैं।
सही।
अब उसने सरी अल्फाज के साथ तलाक दी, जैसा कि उसने अपनी बीवी को ये कहा कि मैंने तुझे तलाक दी।
सही।
अगर एक दफा कहा तो एक तलाक होगी, अगर रुखसती हो चुकी थी तो ये तलाके रजई कहलाएगी।
सही।
तलाके रजई का मतलब ये होता है कि शोहर ने अगर इसके अलावा कोई तलाक नहीं दी तो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है।
सही।
जमानी तौर पर भी, फैली तौर पर भी। सुन्नत तरीका ये है कि गवाहों की मौजूदगी में अपनी बीवी से जबान से रुजू कर ले। अगर वो रुजू नहीं करता, दोनों अलहदा अलहदा है, तो इद्दत गुजरते ही वो निकाह से निकल जाएगी।
सही।
ये तलाक बाइन हो जाएगी।
ठीक। सही।
यानी मजीद कोई तलाक नहीं पड़ेगी, एक ही तलाक दी थी और इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई, तो अब वो आजाद है, जहाँ चाहे शादी कर सकती है।
सही।
अब दोबारा इसी के साथ शादी करने पर राजी है तो नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा।
सही।
ये सूरत एक तलाक सरी की भी है, इसी तरह दो तलाक रजी की भी यही सूरत है जो उन्होंने सवाल किया। दूसरा सवाल ये किया कि हमल में तलाक।
सही।
ये आवाम में बड़ा मशहूर है कि भाई इस हालत में तलाक नहीं होती, हालांकि हो जाती है। कुरान पाक में सूरह तलाक में ऐसी औरत की इद्दत भी बयान हुई है कि हमल वालियों की इद्दत यह है कि वो अपना हमल जन लें।
सही।
तो तलाक हमल की सूरत में भी वाकई हो जाती है, चाहे एक दी जाए या तीन दी जाए। अलबत्ता तीन तलाकें देना, एक साथ तीन तलाकें देने से तलाकें तो वाकई हो जाती हैं
जी,
लेकिन इस तरह एक साथ तीन तलाकें देना गुनाह है। एक तलाक दी तो एक तलाक की तफसीर मैंने बयान की, अगर तो वो तलाक रजई दी थी।
सही।
यानी सरी अल्फाज के साथ उसने तलाक दी थी, एक दफा दी थी, तो बीवी उस पर हराम नहीं होगी।
सही।
वो उसको रुजू करने का इख्तियार होगा इज्जत के अंदर अंदर। अगर वो रुजू नहीं करता तो वो उसके निकाह से निकल जाएगी, यानी अब भी ऐसे हराम नहीं होगी कि हलाले की जरूरत पड़े।
सही।
यानी बगैर हलाले के दोबारा निकाह हो सकता है। इन दो तलाक का शरीयत ने रुजू का हक रखा है कि तलाक मरतानी फइमसाक बिमारूफिन व तसरीहुम बिहसान।
सही।
कि तलाक दो बार तक है, चाहे तो अच्छाई के साथ रोक ले या उसको छोड़ दे, तो दो तलाक तक रुजू हो सकता है।
सही।
इद्दत के अंदर बगैर निकाह के और इद्दत के बाद निकाह के जरिए रुजू हो सकता है, हलाली की हाजत नहीं होती।
सही।
हाँ, तीन तलाकें वाके हो जाए तो फिर औरत हराम हो जाती है, अब शरी हलाली के बगैर रुजू की कोई सूरत नहीं होती।
ठीक जी, मजीद इसको तफसील से भी बयान कर दिया गया, अगली कॉल लेंगे।
मैं वशी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हतम घोसिया पढ़ना ठीक है जो 11 औरतें मिलकर पढ़ती है?
हतम घोसिया
عورتیں پڑھیں یا مرد پڑھیں، اس حوالے سے کیا؟
ختم غوثیہ تو جائز ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ختم قادریہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. البتہ جب خواتین اس کو پڑھیں تو پھر اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس کو سریلی آواز میں پڑھا جاتا ہے. جب مل کے پڑھیں گی، کورس کی صورت میں پڑھیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک دھن اور سر سی پیدا ہوتی ہے، تو ایسی آواز، نغمے والی آواز عورت کی، یہ عورت ہوتی ہے، وہ کسی تک پہنچنی نہیں چاہیے، تو اس کا اہتمام ضروری ہے. باقی ختم غوثیہ، ختم قادریہ پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. جو دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ علم نشرہ اور سورہ اخلاص، تو اگر خواتین ان ایام میں ہیں کہ جن میں ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو کیونکہ سورہ علم نشرہ کے اندر تو کوئی ایسا معنی بھی نہیں ہے کہ جو حمد و ثنا پر مشتمل ہو یہ پوری سورت، تو اس لیے اس کو تو یہ دعا یا حمد کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اس کو تو چھوڑنا پڑے گا. اور سورہ اخلاص بھی جو ہے اس میں لفظ کل کے ساتھ تو پڑھی نہیں سکتی، البتہ لفظ کل کے بغیر یہ حمد و ثنا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، جبکہ وہ ایام ہو کہ جن میں ان کو پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے.
صحیح. بہتر یہ کہ شریک ہی نہ ہو اگر ہم یہ،
شریک ہونے میں مسئلہ نہیں ہے،
یہ گیارہ بھی نہیں ہے،
شریک ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ گیارہ کی شرط بھی کوئی نہیں ہے.
صحیح.
یعنی وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وظیفے کی تعداد اس کے اندر مقرر ہوتی ہے.
صحیح.
کہ اتنی مرتبہ پڑھیں، تو وہ بہتر ہے کہ اتنی مرتبہ ہی
پڑھ لیا جائے. اچھا، ایس ایم ایس یہ آئے کہ اگر کسی شخص نے لاعلمی کی وجہ سے انشورنس وغیرہ کروا لیا ہو، اس کی ایک قسط بھی اس نے جمع کرا دی ہے، تو اب کیا کرے وہ؟
دیکھیں، انشورنس کروانا حرام ہے، مروجہ انشورنس ہے، یہ ناجائز و حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اب کسی نے اس طرح انشورنس کروا لی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس سلسلے کو ختم کرے، کیونکہ اس پر جو ملنے والا بعد میں جو نفع ہوتا ہے یہ سود کے حکم میں ہوتا ہے.
جی، سلسلے میں آخری کال لیں گے.
ہند کے شہر بھیونڈی سے سید عطار، ریاض عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں کتنی کتنی انگلیوں کا لگنا فرض، واجب اور سنت ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمائیں.
جی صاحب، کیا فرمائیں گے؟
سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ، یعنی دس انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور دسوں مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں تو یہ سنت ہے.
تو سجدے میں پاؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے بتا دیا گیا کہ دسوں انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی تو یہ سنت ہے، اور اس سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت پیاری گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سنے سیکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.